الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ذوالحجہ کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. میں تین یا چار دن کے بعد, اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے. اس کی یہ دس راتیں جو اور دس دن اور دس راتیں, اس کی فضیلت بعض علماء کے نزدیک رمضان شریف سے بھی زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے قرآن کریم میں. اکثر مفسرین کا قول یہی ہے کہ یہ آیات سورہ فجر کی ابتدائی آیات والفجر والیال عشر, یہ عشر ذوالحجہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ فجر کے وقت کی قسم اور دس راتوں کی قسم, یہ وہ دس راتیں ہیں جو عشر ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر, ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے, اور ہر دن میں روزہ رکھنا یہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے. تو یہ بہت مبارک ایام ہے, اور جتنے یہ مبارک ایام ہیں اتنی ہی زیادہ ان سے غفلت برتی جاتی ہے. عوام الناس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. میں اہل علم کی بات کرتا ہوں, اہل علم کی جو علم دین پڑھنا پڑھانا جن کا مسئلہ ہے, دیندار سمجھے جاتے ہیں بلکہ پیشوا سمجھے جاتے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ علم عبادت یہ مستحب ہے, فرض اور واجب تو نہیں ہے. بات میرے بھائی دوستو, بات تو صحیح ہے, فرض اور واجب تو نہیں ہے, مستحب ہی ہے, بہت سے بہت مستحب ہے, لیکن یہ عبادت کرے گا کون, کس کے لیے ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ساری ترغیبات حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں یہ سب اس کو ہم غلطی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیبات دی ہیں ان راتوں کے بارے میں اور ان دنوں کے بارے میں, تو عوام تو اس کو کچھ سمجھتے نہیں, اور اہل علم وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب نہیں ہے, تو بس اس کو پھر کیا رضی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے؟ کس کے عمل کے لیے ہے؟ کون ان پر عمل کرے گا؟ لہذا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو چیز مردہ ہو چکی ہو شریعت کی, اس پر عمل نہ ہو رہا ہو اور کوئی اس کو زندہ کرے, اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے کہ لوگ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے ان چیزوں کو, اور اس نے اہمیت دی. ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. یہ دس راتیں بھی انہی چیزوں میں سے ہیں جن کو لوگ آج کل کچھ سمجھ, میں کہہ رہا ہوں نا علماء نہیں سمجھتے تو عوام کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو علماء کوئی اہمیت نہیں دیتے ہم, اور یہ کہتے ہیں فرض اور واجب تو نہیں ہے. تو عوام الناس تو دو ہاتھ آگے جائیں گے کہ بھائی جب یہ اہل علم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اس لیے شریعت کا جو حکم مردہ ہو چکا ہو, اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی, جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا, عند فساد امتی, جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہو چکی ہو, امت سنتوں کو کوئی اہمیت نہ دے رہی ہو, اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے, فلہ اجر مئۃ شہید, سو شہیدوں کے برابر اس کے لیے اجر ہے. سو شہیدوں کے گردنیں کٹائی انہوں نے, ان سو شہیدوں نے ان کو جتنا جس مرتبے پر وہ پہنچے اس ایک کو وہی مرتبہ مل جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جب یہ سنت کو زندہ کرے گا تو سینکڑوں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی, سینکڑوں لوگوں کی. ارے تم تمہاری تو ابھی عمر نہیں تھی داڑھی رکھنے کی، ابھی تو کالے بال ہیں۔ یہ تو بڑھاپے میں ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، یہ تو بڑھاپے میں رکھی جاتی ہے داڑھی کو۔ داڑھی کا رہنا ایک مشت کی مقدار میں واجب ہے تینوں اماموں کے نزدیک، چاروں اماموں کے نزدیک، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں۔ اور ایک مشت کی مقدار کو پہنچنے سے پہلے، ابھی داڑھی ایک مشت کی مقدار کو نہیں پہنچی، ایک مٹھی نہیں پہنچی، اور اس کو کاٹ لیا یا اس کو کٹروا لیا یا بالکل ہی شیو کر لیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جیسے چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح کا یہ بھی جرم ہے۔ اس کو کوئی کم نہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی کم جرم ہوگا، ایسا ہی جرم ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافٍ الا المجاہدین، میری پوری امت قابل معافی ہے سوائے اس شخص کے جس کا گناہ صاف نظر آ رہا ہو، واضح نظر آ رہا ہو کہ یہ گناہ میں مبتلا ہے، اور داڑھی بھی اس میں سے، یہ شب قابل معافی نہیں ہے اللہ کے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر داڑھی والے جس کی داڑھی نہ ہو ہم اس کی تحقیر کریں، تحقیر بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی بغیر داڑھی والے کی تحقیر بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے میں ایک مراقبہ اپنے دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ مراقبہ کر لیں، انشاءاللہ جو بے دین لوگ ہیں ان کی حقارت سے بچ جائیں گے، کہ ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی عمل پسند ہو جو یہ چھپ کر کرتے ہوں، مگر اللہ کو پسند ہو اس کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہو سکتا ہے ہماری کوئی برائی اللہ کو ایسی نہ پسند ہو کہ اس داڑھی کے ساتھ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور ممکن نہیں، ایسا ممکن ہے، کوئی اس میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ لہذا یہ بہت بہت زبردست مراقبہ ہے، اس مراقبے سے انشاءاللہ جو دین جو گناہگار ہو اس کی حقارت دل میں نہیں آئے، اور جو کہ حرام جتنا گناہ میں مبتلا ہو حقارت نہ جائز نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دس راتیں ان کی اہمیت کا آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، اللہ تعالیٰ کسی معمولی چیز کی قسم نہیں اٹھاتے، کوئی معمولی چیز کی قسم اللہ نہیں اٹھاتے، دس راتوں کی ذی‌الحجہ کی دس راتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یہ معمولی راتیں نہیں ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہمیت بتا دی، ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اول تو رمضان شریف میں شب قدر کو تلاش کرنا ایک مشکل کام ہے، رمضان کے آخری عشرے میں پتہ نہیں کون سے آخری عشرے کی تو دس راتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے شب قدر، تو یہ اس کی تلاش ایک مشکل کام ہے۔ تعین کے ساتھ اس کا تلاش کرنا یہ بہت مشکل ہے کہ اس کی تعین ہو جائے، لیکن یہاں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنی راتیں ہیں سب کی سب راتیں ایسی ہیں کہ ان کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہیں، ایک رات کی عبادت بھی لیلۃ القدر کے برابر ثواب رکھتی ہیں، ہر رات کی عبادت تعین فرما دی آپ نے، رمضان میں تعین نہیں فرمائی، اور ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے عشرہ ذی‌الحجہ کا۔ اور جو عرفے کا روزہ ہے یعنی نو ذی‌الحجہ کا روزہ، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال آگے کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی ایک سال آگے کے اگلے سال کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پچھلے سال کے بھی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس ایک روزے کی برکت سے۔ نو ذی‌الحجہ کا روزہ جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اور پھر یہ آٹھ نو اور دس ذی‌الحجہ کی رات، اس کے بارے میں فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو پانچ راتوں میں عبادت کر لے، پانچ راتوں میں عبادت کر لے چاہے تھوڑی سی صحیح، ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ پوری رات جا کے گزار دیں، آج کل تو قوتیں ضعیف ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیجیے تھوڑی سی اسی نیت سے کہ آپ مبارک رات ہیں، بس یہ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ جو ان پانچ راتوں کو میں عبادت کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک آٹھ ذی‌الحجہ کی رات، نمبر دو نو ذی‌الحجہ کی رات، نمبر تین 10 ذی الحجہ کی رات، یہ تو 8, 9, 10 یہ جو آ رہی ہیں اب راتیں 9, 8, 9, 10 یہ راتیں، پھر عید الفطر کی رات اور پانچویں رات 15 شعبان کی، یہ 5 راتوں کے بارے میں فرمایا جو ان کی عبادت کر لے اس پر جنت واجب ہو گئی، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو 2 راتوں میں جا کر عبادت کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی عیدین کی 2 راتیں، عید الفطر سے پہلے جو آنے والی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں عموماً، اور عید الاضحیٰ سے 1 رات پہلے یعنی عید الاضحیٰ کی رات اور عید الفطر کی رات، من احیا لیلتین عیدین، یہ جو 2 راتوں کو عبادت کر لے عیدین کی 2 راتوں میں تو اس کا دل نہیں مرے گا، لم یموت قلبہ، اس کا دل نہیں مرے گا، یوم تموت القلوب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، قرآن کریم میں آتا ہے لوگوں کے دل مرنے سے کیا مراد ہے، ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جس ایک وقت یہ وہ زمانہ، یہ بھی وہی زمانہ ہے کہ لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں، اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہ ہو، مال حرام مال حلال جیسا بھی ہو ہٹے ہائے ہستی رہے رام لال، کہاں کا حلال کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہستی رہے رام لال، آپ ہاں ہٹا دیجئے دونوں، حرام میں سے ہاں ہٹا دیجئے اور حلال میں سے ہاں ہٹا دیجئے، حال ہٹا دیے تو رام اور لال بچتے ہیں جو ہندوؤں کے بتوں کے نام ہیں، تو کہاں کا حلال کہاں کا حرام اور کہاں کا حلال، ہٹے ہائے ہٹی، اس کو ہا جو حلق سے نکلتا ہے اس کو ہائے ہلتی بھی کہتے ہیں اور ہائے ہٹی بھی کہا جاتا ہے تجوید کی اصطلاح میں، تو ہٹے ہائے ہٹی